ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي أمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، دو تین جمعہ سے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، زمین پر رہتے ہیں عاجزی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، بقول صاحب روح المعانی 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، کئی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے. کیسی کیسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے. مخلوق کی طاقتوں کو دیکھ کر اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ ہے سب کچھ کرنے والا، اللہ ہے. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سٹڈی کی ہے جانوروں پر اور جنگلات میں کئی کئی مہینے گزارے ہیں صرف جانوروں کے سٹڈی پر، جیسے آج انگریز لوگ ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی جانوروں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی سیڑھیاں بناتے ہیں، کبھی شیر، کبھی ہاتھی، کبھی کیا، کبھی کیا، کبھی کیا. لیکن وہ جنگلوں میں مہینے گزارتے ہیں تماشا کے طور پر، ہمارے اکابرین جنگلوں میں جانوروں کے حالات کو دیکھتے تھے، دنیا کی کسی بھی چیز کو، وہ تماشا گاہ کے لیے نہیں، وہ عبرت گاہ کے لیے ہوتا تھا. یہ فرق ہوتا ہے. ہمارے اکابرین نے جو باتیں لکھی ہے وہ اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے پاور کو سمجھو، اس کی توحید کو سمجھو کہ اس کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. کبریائی بھی اسی کی ہے، بڑائی بھی اسی کی ہے. تماشا گاہ الگ چیز ہے اور عبرت گاہ الگ چیز ہے. ایک مداری آیا، اس نے کھیل دکھایا، سانپ نکالا اور نکال کر کے لوگوں کو سامنے بتایا، کبھی ناچتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا. آدھے گھنٹے میں وہ کھیل ختم ہو گیا. لوگ دیکھنے والے دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تماشا گاہ. کچھ ٹائم کے لیے، ٹیمپرری، جس کو اللہ کہتے ہیں وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. یہ دنیا تماشا گاہ ہے، حقیقت تو آخرت ہے. اگر تمہاری بات، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جاوے. عبرت کیا ہے؟ وہ سانپ نکلتا ہے اور کاٹنے کے لیے کسی کی طرف جاتا ہے. مداری جب سانپ نکالے اور نکال کر کسی کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ چونکہ سارا زہر نکال دیا ہے، لیکن جاتا ضرور ہے کسی کی طرف. ہمارے اکابرین کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ ایک سانپ ہے چھوٹا سا، وہ انسان کو دیکھ کر فوراً دوڑتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے. وہ اللہ، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی جب اس کی نافرمانی کی جائے گی، تو اس کی طاقت جہنم میں کیسے ڈالے گی. مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، تماشا کی نگاہ سے نہیں ہے. مسلمان عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کافر تماشا کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مسلمان دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے اور دوسرے دنیا کو جنت سمجھتے ہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے، اور آخرت یہ اصل چیز ہے اور دنیا کافروں کے لیے جنت ہے. آخرت میں قید خانہ ہے. مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. کافر یہ سمجھتا ہے دنیا میں کھا پی کر مر گئے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. یہ فرق ہے عبرت اور تماشا میں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا بھائی، جس کو بھائی چارگی جس کو کہا جاتا ہے، مواخات جس کو کہتے ہیں، کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی بنایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. ابو الدرداء، سبحان اللہ، ان کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سب کچھ جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ محبت ہوا کرتا. اپنی پروپرٹی دو میں سے ایک تمہاری، اگر دو بیوی ہے ایک کو طلاق دے دوں، تم اس سے شادی کر لو، دو مکان ہیں ایک تم لے لو. ایسی مواخات. مہاجرین چونکہ سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، کچھ نہیں تھا ساتھ، کچھ نہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بالکل فتح پرانے کپڑے میں ہیں، بالکل فتح اور بالکل پرانے میلے کپڑے میں ہیں. پوچھا بھابی یہ کیا سا، یہ کیا ہے، کیا بات ہے، اب پریشان ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا میں کپڑے زینت اس وقت پہنوں جبکہ میرا شوہر تو میری طرف دیکھے. ابو الدرداء میری طرف دیکھے تو صحیح، تب جا کر میں اچھے کپڑے پہنوں.
جب وہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں, صرف بات چیت ہوتی ہے, پھر اچھے کپڑے پہننے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ فرق ہے. آج کل دیکھو ہماری عورتیں کیا ہوتی ہے, اچھے کپڑے پہن کر شوہر کے لیے نہیں, جب باہر جائے گی تو اچھے کپڑے ہوتے ہیں, گھر میں ہوتی ہے تو بس وہی میلے کچولے ہوتے ہیں. یہ صحابیات کی عادت تھی, گھر میں اچھے کپڑے اپنے شوہر کے لیے ہوا کرتے تھے, دوسروں کے لیے نہیں. فرمایا ٹھیک ہے بھابھی, میں بھائی سے کہوں گا, آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوپہر کا وقت آیا کھانے کا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دردا سے فرمایا, جبکہ ابو دردا نے فرمایا چلو کھانے بیٹھ جاؤ, کھانا کھا لو. حضرت سلمان فارسی فرماتے آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. کہا نہیں آپ کھا لو, میرا تو روزہ ہے. فرمایا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ روزہ توڑ کر میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ. روزہ توڑ کر میرے ساتھ کھانا نہیں کھاوے, میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کو توڑا اور پھر حضرت سلمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اب شام ہوتی ہے, سونے کا وقت آتا ہے عشاء کے بعد, تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر تیار کر دیا اپنے بھائی کے لیے کہ آپ آرام کریں. فرمایا آپ کیوں نہیں سوتے؟ فرمایا میں تو عشاء سے فجر تک تہجد پڑھتا ہوں, آپ سو جائیے. فرمایا میں نہیں سوؤں گا جب تک آپ نہیں سوئیں گے, میں نہیں سوؤں گا جب تک آپ نہیں سوئیں گے. ٹھیک ہے چلو, مجبور کیا, فورس کیا سونے پر. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے, کئی دن کے ان کو بھی تھکے ہارے تھے, سو گئے. اور اس کے بعد تہجد کا وقت آیا, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردا کو اٹھایا, چلو اب تہجد پڑھتے ہیں, رات کا آخری حصہ ہے, تہجد پڑھ لیتے ہیں. تہجد پڑھ لیا فجر سے پہلے. صحابی فرماتے ہیں ابو دردا سے, یہ طریقہ ہے عبادت کرنے کا, کھانا بھی کھاؤ روزہ بھی رکھو, دوسرے دن کھانا بھی کھاؤ, نہ کہ مسلسل روزے رکھو, اور رات میں سو جاؤ پھر تہجد بھی پڑھو. اگر آپ عشاء کے بعد سو جائیں اس نیت سے کہ آخر پہر میں آخری رات کے حصے میں مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے, تو تمہیں پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات پہنچی کہاں پر؟ صحابی پہنچے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پورا واقعہ سنایا, میں نے ابو دردا سے اس طرح کروایا, روزہ بھی توڑوایا, کھانا کھلایا ان کو, اور ساتھ میں رات میں سلایا ان کو, اور تہجد کے لیے اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی تم نے صحیح بات کی اور صحیح کام کیا ہے. معلوم ہوتا ہے عبادت کی نیت سے کوئی کام کرے, چاہے وہ کھانے کا ہو پینے کا ہو. علماء فرماتے ہیں آپ ظہر میں کھانے کے لیے لنچ میں بیٹھ گئے, آپ صرف نیت کر لے. ایک تو ہوتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں بھوک لگی ہے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے, اور آپ پیٹ تو بھرنا ہی ہے. آپ کھانے بیٹھ گئے, اس وقت بسم اللہ پڑھ کے نیت کر لی, اللہ یہ کھانا کھا رہا ہوں, اس کھانے سے میرے بدن میں طاقت پیدا ہوگی, پانی پینے سے بدن میں طاقت پیدا ہوگی, اس سے میں نماز پڑھوں گا تاکہ نماز میں قوت رہے, اس سے میں تیری قرآن کی تلاوت کروں گا, اور اس سے میں تیرا ذکر کروں گا, اس سے میں فلاں دین کا کام کروں گا. فرمایا یہ کھانا بھی ایک ایک لقمہ تمہارے لیے اندر میں جا کر نور اور عبادت بن جائے گا. نیت کو فرق کرنا. ایک آدمی نے مکان بنا دیا, بہت سارا بہترین مکان بنا دیا, کھڑکیاں بنائی. حکیم العمر فرماتے ہیں ایک بزرگ نے اسے پوچھا یہ کھڑکیاں کیوں بنوائی؟ کہا ذرا گرمی کی موسم میں اچھی ہوائیں آئیں, اس لیے میں نے بہت ساری کھڑکیاں اوپر نیچے بنائی. حضرت فرماتے ہیں اس بزرگ نے اسے پوچھا ہوا تو آنے والی ہی ہے, چاہے تم نیت کرو یا نہ کرو, صرف تم یوں نیت کر لیتے کہ میں نے کھڑکیاں بنائی تاکہ مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کی آواز میرے گھر میں آئے, یہ نیت کر لیتے پوری زندگی تمہارا مکان جب تک باقی رہتا تمہیں اذان کی آواز سننے کا ثواب ملتا رہتا. چھوٹی نیت کرنی ہوتی ہے, وہ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے, وہ کھانا بھی وہ پانی بھی. ہمارے اکابرین چھوٹی چھوٹی بات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے دو جلدوں میں حیات الحیوان لکھی ہے, عقل حیران ہے انہوں نے کس طرح اور کیسے کیسے حالات حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، اکابرین کی روشنی میں بہترین کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، آپ پڑھیں اسے کہ مور کے اندر میں کتنی قسمیں ہیں اور اس میں کیا کیا ہے، وہ کتنا کیسے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ذکر کیا ہے، کوا کا ذکر کیا ہے، اس میں کیسے بچے ہوتے، ساری باتیں ہر جانور کے متعلق لکھا ہے، اونٹ میں الف سے لے کر یا تک ہر ہر حرف کے اوپر، ہر جانور کے شروع میں جو پہلا نام آتا ہے اس حساب سے لکھا ہے۔ اکابرین نے کمال کر دیا، جناتوں پر بھی کتاب لکھ دی، انسان نے جنات پر بھی کتاب لکھی، علامہ بدر الدین شبلی نے کتاب لکھی احکام المرجان فی احکام الجان، جنات کے اوپر مسائل اس میں کتنے لکھے ہیں، اس میں مسئلہ لکھا عجیب کہ اگر کوئی جنات امام بن جائے انسان کو تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، جنات ہے امام بن گیا، حضرت نے فرمایا ہاں نماز ہو جائے گی انسانوں کی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے قرآن کا مکلف بنایا جنات کو بھی انسان کو بھی، سبحان اللہ کیسے مسائل ثابت کیے۔ فرمایا اگر کوئی لڑکی جوان آ کر یوں کہے یہ میرا بچہ ہے، میری شادی جنات سے ہوئی ہے اور اسی سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو حلالی کہا جائے گا یا حرامی کہا جائے گا، یہ سارے مسائل اس میں لکھا۔ اگر کوئی جنات آ کر آپ کو پیسے دے دے کہ میں تیرا دوست ہوں تو اس سے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں، اگر کسی نے جنات کے بچے کو مار دیا، جنات کو مار دیا تو قصاص ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارے مسائل اس کتاب میں انسان نے لکھے ہیں جو جنات نہیں ہے۔ جی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض نے ان کے بھائی کے بارے میں لکھا، لیکن شاہ صاحب کے بارے میں زیادہ مشہور ہے، شاہ صاحب شاہ ولی اللہ صاحب تو بہت بڑے تھے، ہندوستان کے زمانے کے مائے ناز محدث تھے، مفسر تھے، فرمایا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، سامنے سانپ کا بچہ آیا، سانپ کے بچے کو میں نے نماز توڑ کر مار دیا، پیچھے آ کر نماز شروع کر دی، میں نے نماز مکمل کر لی، مسجد میں ہی ذکر کر رہا تھا، عبادت کی جگہ میں ذکر کر رہا تھا، اتنے میں دو آدمی آئے اور کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، میں سمجھا مغلیہ زمانے کی حکومت تھی تو بادشاہ ہر وقت مجھے بلایا کرتا تھا، میں سمجھا کبھی رات میں دو بجے کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس لیے بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، میں دونوں کے ساتھ ہو گیا، چلتا رہا وہ زمین کی تہ میں لے گئے، پھر سیڑھی مجھے زمین کے اندر لے گئے وہاں جا کر دیکھا ایک بہت بڑا مجمع جناتوں کا بیٹھا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہوا ہے، جناتوں کا بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے جنازہ ہے سامنے، اور جنات کا بادشاہ بیٹھا اسٹیج پر، سارے جنات بیٹھے، جہاں تک میری نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک جنات ہی جنات بیٹھے، میں دیکھتا رہا کہ آج تو سارے کے سارے اس کیس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آج تو انسان اور جنات کا کیس ہوگا، شاہ صاحب کا کیس، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی زیارت کے لیے جنات بھی آیا کرتے تھے، جن کے پاس جنات بھی پڑا کرتے تھے، بے شمار واقعات ہیں ہمارے اکابرین کے، تو اس وقت جب اسٹیج پر بٹھایا گیا شاہ صاحب کو وہ شک ہو گئے، میں سمجھا مغلیہ بادشاہ کے پاس جانا تھا، یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے جہاں مجھے لے آئے، رات کے اندھیرے میں دیکھا روشنی ہی روشنی ہے، کیا بات ہے، یاد رکھو جنات میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے، ان کے بھی کوٹ ہے، ان کی بھی مساجد، ان کی بھی عبادت، ان کی بھی قرآن تلاوت، وہ بھی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان میں بھی نافرمان ہے، ان میں بھی زانی ہے، اس میں بھی چور ہے، ان کو بھی قیامت میں عذاب دیا جائے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات کے جماعت نے، ایک گروپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا تو سارے گروپ مسلمان بن گیا، جس کو سورۃ الجن کہا جاتا ہے، سورۃ الجن قرآن کریم کے اندر میں موجود ہے، 29 پارے میں پوری تفسیر اس میں لکھی ہوئی ہے جناتوں کے بارے میں, اور اس کی احادیث کی تفسیر پڑھے سبحان اللہ, اور پھر صحابہ کرام کی اس کی تفسیر پڑھے سبحان اللہ, کیسی کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے بادشاہ نے پوچھا آپ نے آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی آدمی دوسرے کو قتل کر دے تو پھر اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے. فرمایا آپ نے ہمارے اس آدمی کو یعنی میرے بچے کو, یہ بادشاہ کا بچہ تھا, وہ جو سانپ کا بچہ جو تھا, فرمایا تمہاری زیارت کے لیے میرا بچہ آیا تھا, تمہاری زیارت کے لیے میرا بچہ آیا ہوا تھا, آپ نے اس کو مار دیا. کہا مجھے پتا نہیں تھا, میں تو سانپ سمجھ کے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, امام مسلم نقل فرماتے ہیں اگر نماز کے دوران میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تمہارے سامنے آ جائے اسے تم قتل کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لو. میں سمجھا سانپ ہے, اسے مجھے کاٹے اس سے پہلے میں نے اس کو مار دیا, پھر نماز کو مکمل کر لی, اپنی اصلی شکل میں نہیں تھا, میں نے پہچانا نہیں. کہا یہ میرا بچہ ہے, تم نے اس کو قتل کر دیا, تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوا تھا, آپ بتائیں اس کے بدلے میں تمہیں قتل کے ساتھ قتل کیا جائے گا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصلی شکل میں ہو, یہ تو اصلی شکل میں نہیں تھا, اگر ہوتا تو میں اس کو نہ مارتا, مجھے کیا پتا تھا. کہا ثبوت لاؤ, دلیل لاؤ. اتنے بڑے مجمع میں سے ایک جنات بڑھا تھا, اس نے اپنی بھاؤں کو بالوں کو ایسا اٹھایا اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں صحابی جن ہوں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, یہ حدیث سنی ہے کہ اگر اصلی شکل میں نہ ہو تو قصاص نہ لیا جائے, اور تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو مار دیا جائے, یہ حدیث میں نے سنی ہے. شاہ صاحب تو آدمی ہمارا جیسا ہو تو ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں, ابھی ہمیں قتل کیا جائے گا. شاہ صاحب ہنسنے لگے, سٹیج پر ہنسنے لگے. پوچھا بادشاہ نے ہنستے کیوں ہو؟ فرمایا مجھے قصاص کی اتنی فکر نہیں ہے, فکر مجھے اتنی زیادہ آج اتنا تعجب کی بات ہے کہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. کس کو دیکھا ہے؟ صحابی رسول جنات کو دیکھا. تو سوال ہو, یہ اس کتاب میں لکھا ہے نا کہ اگر ہم اور آپ بیٹھ کر کے کسی جنات کو جو صحابی ہو اس کو دیکھ لیں تو ہم اور آپ تابعی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ یہ سارے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں, ابھی وقت نہیں تفصیل میں جانے کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑی ہنسی آئی کہ میں نے ان کو دیکھا اور فیصلہ میرا ہو گیا, اس لیے کہ میرا گواہ بھی وہاں پر مجھے مل گیا. تو یہ علامت تو ہمارے اکابرین نے ہر موضوع پر باتیں لکھی ہے سبحان اللہ, چاند پر, ستارے پر, یہ ساری اللہ کی مخلوق. علامہ دمیری فرماتے ہیں اس میں جو واقعہ لکھا میں کہہ رہا تھا, اللہ کی مخلوق اور اس کی طاقت کیا ہے اس پر انہوں نے لکھا. علامہ دمیری فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھی ہم جنگل کی طرف جا رہے تھے, ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا جانور بلی سے بڑا, کتے سے چھوٹا, بلی سے بڑا, bigger than a cat and smaller than dog. میں نے دیکھا وہ آنکھیں بند کرتا ہوا نیچے دیکھتا ہوا آ رہا ہے. شیر بھی اس سے بھاگ رہا ہے, ہاتھی بھی بھاگ رہے ہیں, سارے جانور اس چھوٹے سے جانور کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. حالانکہ شیر کبھی بھاگتا وہ تو چاہتا ہے کہ اس کو پکڑ لے, لیکن وہ بھی بھاگ رہا ہے. ان کے دماغ میں بھی اللہ نے بتایا یہ بھی تمہارا دشمن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم دونوں بھی درخت کے اوپر چڑھ گئے. تو میرے ساتھی نے کہا, علامہ دمیری خود لکھ رہے ہیں, میرے ساتھی نے کہا میں نیچے جا کر اس کو تیر مارتا ہوں. دور کھڑا تھا تو نیچے گئے, ایک تیر مارا اس کو لگا نہیں واپس آ گیا, دوسرا تیر مارا تو اس کو لگ گیا, خون نکلنا شروع ہوا. اس نے آنکھ اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھا, فوراً وہ آدمی وہیں, میرا ساتھی وہیں مر گیا. آنکھ اٹھا کر دیکھا, علامہ دمیری فرماتے ہیں اس کی آنکھ میں اللہ نے زہر رکھا ہوا ہے جس کو دیکھ کر جانور بھی بھاگتے ہیں. اس پر علامہ دمیری فرماتے ہیں سبحان اللہ, ایک جانور کی آنکھ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جنگل کا شیر لائن بھی اس سے بھاگتا ہے, وہ اللہ اس کی طاقت کیسے ہوگی؟ گناہ کرنے پر وہ جب دیکھے گا غصے سے, جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہاری طرف گناہوں کی وجہ سے غصے سے دیکھے گا, کیا حالت ہوگی؟ ہمارے اکابرین عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہے. 800 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. 800 years ago ہی پاس ہوئے. علامہ سر سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے اس کی ناپ کے پاس دیکھا کہ نلکی لگی ہوئی ہے. وہ جو نلکی ہے وہ بعد میں سک جاتی ہے, پھر آٹومیٹک وہ ٹوٹ جاتی ہے یا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. نلکی ہوتی ہے ہر بچے کے پیدا ہونے کے بعد. میں سوچتا رہا اللہ یہ کیا پائپ کی طرح ہے پیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ سوچتا رہا تو پھر اللہ پاک نے مجھے القا فرمایا, میرے دماغ میں ڈالا, ہاں بتلانے کے لیے کہ تم کون ہو. فضائل اعمال میں لکھا ہے مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے, وہ انسان تو کس بات پر تکبر کرتا ہے جبکہ تیری ابتدا منی کے قطرے سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیری ابتدا منی کے قطرے سے ہے. جب تو ماں کے پیٹ میں بچہ بنا ہے تو تیرا کھانا اور تیرا پینا ماں کا ہیلتھ کا خون ہے. اس لیے کہ بچہ جب اندر میں ہو جاتا ہے تو ماں کا پیٹ جو ہے وہ 9 مہینے کے لیے بند ہو جاتا ہے. وہ خون بچے کی غذا بنتی ہے. تیری پرورش ماں کے پیٹ میں ناپاک خون سے ہے, اور تو جب پیدا ہوتا ہے تو ناپاک جگہ سے پیدا ہوتا ہے. جہاں پیشاب ہوتا ہے وہیں سے تو پیدا ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی آتا ہے تو ناپاک جگہ سے آتا ہے. پھر بچپن سے لے کر تیرے مرتے دم تک تیرے پیٹ میں پیشاب اور پاخانہ ہوتا ہے. تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ ایسی ناپاکی میں بھی اگر تو توازو کرے گا, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو ہمبل ایک ہمبل نفس اختیار کرے گا اللہ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے. ومن تکبر وضعہ اللہ, جو پرائڈ کرے گا تکبر کرے گا اللہ اس کو ختم کر دیں گے. دوسری روایت میں ہے لہو اعون علی من 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 قلب و خنزیر, از گوئنگ ٹو بی ورس دین ڈونکی اینڈ ورس دین پیگز. کتے سے بھی خنزیر سے بھی ورس. تکبر الکبریا اور ادائی کس کے لیے ہے بھائی؟ میری چادر ہے اور وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سر سقطی فرماتے ہیں بڑی عجیب بات فرمایا, میں اللہ نے میرے دل میں القا ڈالا جبکہ میں سوچ رہا تھا اللہ کھانا تو یہاں سے ہوتا ہے ناب سے نہیں ہوتا ہے. اگر انکونشس ہو جائے کوما میں جائے تو بھی ناک سے ہوتا ہے گلے سے ہوتا ہے ناب سے نہیں ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو تو نے کھلایا ناب سے کھلایا, گویا اس کا منہ تم نے بنا دیا نلکی کی شکل میں, ماں کی بچہ دانی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ ماں کی بچہ دانی سے حیض کا خون نکلتا ہے. اس خون کا راستہ بچے کے پیٹ میں بنا دیا جانے کا کہ اس غذا سے یہ بچہ بڑا ہو, اندر میں اس کی آنکھ بنے, اس کے کان بنے, اس کا دماغ بنے, اس کا ہاتھ بنے, اس کا بدن بنے, پورا بچہ تیار ہو جائے. اللہ نے میرے ذہن میں القا ڈالا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ مسر یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا, جب کوئی بات کہتے ہیں اللہ ان کے لیے جواب کو دماغ میں ڈال دیتا ہے, اور کبھی قسم بھی کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی پوری کر دیتا ہے. قسم بھی کھا لے تو اللہ قسم کو پوری کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی, وہ سر سکت سن لے, میں چاہتا تو منہ سے اس کو کھانا دیتا لیکن میں نے منہ سے نہیں دیا, میں نے ناب سے دیا, اس کے نیبل سے میں نے اس کو کھانا دیا, منہ سے نہیں دیا. وجہ یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوگا تو اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کی توحید بیان کرے گا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا, کبھی کہے گا سبحان ربی العظیم, کبھی کہے گا سبحان ربی الاعلی, اور کبھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اپنی زبان سے اللہ کی توحید بیان کرے گا, میں نے ناپاک خون کو اس کے منہ سے نہیں دیا بلکہ ناب سے دیا, میں نہیں چاہتا آنے والا انسان قرآن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے انسان کو مکرم بنایا، اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین انداز میں میں نے اس کو پیدا کیا، میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے منہ سے میں ناپاک خون پیٹ میں دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ کل اٹھ کر اسی منہ سے میری تعریف کرے گا۔ علامہ سری سکتی فرماتے ہیں، اس جواب کے بعد میں نے اپنے تمام دوستوں سے کہا، کیوں ہم اللہ نے ہماری زبان کو گندگی سے پاک رکھا ہے؟ ہم حرام کھا کر کے، ہم گالیاں دے کر، ہم برائیاں کر کے، ہم غیبتیں کر کے اپنے آپ کے منہ کو کیوں گندا کرتے ہیں؟ اللہ والوں کی نظریں دوسری جگہ ہوتی ہے، یہ اللہ والے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، لیکن اللہ کو بڑے بول پسند، یاد رکھے بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں تھا تو اصلاح کروائی، میں تھا تو دونوں بھائی میں ملایا، میں تھا تو یہ تھا، میں تھا تو یہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں تیری زبان میں طاقت رکھنے والا بھی میں، تیری زبان میں بات رکھنے والا بھی میں، تجھے سمجھانے کی آئیڈیا دینے والا بھی میں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو میں اور آپ کون ہوں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی، میں نے آپ کے اندر میں رحمت رکھ دیا ہے، اگر میں رحمت نہ رکھتا، آپ کا غصہ ہوتا تو آپ کے قریب کوئی نہیں آتا، میں نے آپ کے اندر میں رحمت رکھی کہ آپ کے زمانے میں، آپ کے بعد اور قیامت تک رسول کے لیے سب مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ رحمت رکھنے والا بھی اللہ ہے، باتوں کی طاقت رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے، یہ کبر والے، میں تھا تو ایسا، میں تھا تو ایسا، تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، میں سب کچھ۔ جب آدمی توازو اختیار کرتا ہے، جس کی صفت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، او قرآن کھول کر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو، اس میں قوم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے؟ علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں۔ ان کا جواب اپنی جگہ صحیح تھا، اس لیے کہ وہ تو اول العزم پیغمبر تھے، چار بڑے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہوتا نہیں ہے، ان پر وحی آتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، ان پر تو وحی آتی ہے۔ تو اپنے معاملے میں، اپنے معاشرے میں ان کا جواب صحیح تھا، لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اللہ ہی زیادہ جاننے والے، چلو سفر کرو، صبر کرو خضر کے پاس، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں نا، وہاں پہنچتے ہیں تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، جب وہ پورے واقعے میں بیان نہیں کرتا ہوں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر نے چادر میں سے وعلیکم السلام نہیں کہا، بلکہ من انت، کون ہو؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں حضرت خضر جہاں تھے وہ کفرستان کا تھا، کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، فوراً پوچھا من انت، کون ہے تم، کون ہے؟ فرمایا موسیٰ من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد سلام کا جواب دیا، اشارہ کیا مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا تھا کہ یہ بات تم نے کہی نا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس پر تمہیں تنبیہ کرنا ہے، سفر کرو اور اس طریقے کی تکلیف برداشت کرو۔ جب نبی کے سامنے یہ بات، ہم اور آپ کس درجے کے ہیں کہ ہم تکبر کریں اللہ کے سامنے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابھی ایسا نہیں آئی ایم سم تھنگ نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ چال، یہ بات، یہ بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ بڑھانا بھی چاہتا ہے اور گرانا بھی چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ چاہے عزت دے دے، وہ چاہے ذلیل کر دے، وہ چاہے امیر بنا دے، وہ چاہے غریب بنا دے۔ آج کا بادشاہ کل کے اندر میں دیکھو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سامنے رات دن کی سٹوریز ہے، ہم بی بی سی اور کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عاجزی کرنے والا بنائے، تواضع کرنے والا بنائے، تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔